بسم الله الرحمن الرحيم. ملفوظات حضرت مسیح معود.
پھر دیکھو کہ تقوی ایسی اعلیٰ درجے کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا گیا ہے. چنانچہ دوسری سورت کو جب شروع کیا ہے تو یوں ہی فرمایا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے. خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربع کا ذکر فرمایا ہے, علت فاعلی, مادی, سوری اور غائی. ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی علل ہوتی ہیں. قرآن کریم نہایت اکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے. الف لام میم, اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے اس کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے, یعنی خدا اس کا فاعل ہے. ذالک الکتاب, یہ مادہ بتایا, یا یہ کہو کہ یہ علت مادی ہے. علت سوری, لال, ریب فی, ہر ایک چیز میں شک و شبہ اور جنون فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں, مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے اس میں کوئی ریب نہیں ہے. لا ریب اسی کے لیے ہے. اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ لا ریب فی, تو ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند انسان کی روح اچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے. ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی اجلا اور اسفا شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا, ورنہ قرآن شریف کی خوبیاں اور اس کے کمالات, اس کا اس اپنے اندر ایسی کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو کر دل اس کے در چلے آئیں. مثلا اگر ایک خوشنما باغ کی تعریف کی جاوے, اس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تر و تازہ کرنے والی بوٹیوں اور روشوں اور مصفہ پانی کی بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے, تو ہر ایک شخص کا دل چاہے گا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے حد اٹھاوے. اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اس میں بعض چشمے ایسے جاری ہیں جو امراض مزمنہ اور مولکہ کو شفا دیتے ہیں, تو اور بھی زیادہ جوش اور طلب کے ساتھ لوگ وہاں جائیں گے. اسی طرح پر قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت ہی خوبصورت اور مؤثر الفاظ میں بیان کیا جائے تو روح پورے جوش کے ساتھ اس کی طرف دوڑتی ہے. اور حقیقت میں روح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے روح کی حقیقی احتیاج پوری ہوتی ہے قرآن کریم ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین, دوسری جگہ کہا لا یمسہ الا القارون. اس سے مراد وہی متقین ہیں جو ھدی للمتقین ہیں. ھدی للمتقین میں جو بیان ہوئے ہیں اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے. علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم الشان فرق ہے. دنیاوی اور رسمی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقویٰ شرط نہیں ہے. صرف ناف, طبی, فلسفہ, حید, طبابت پڑھنے کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہو, اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے. بلکہ بسا اوقات عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہر اور طلبگار دیریا منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں. آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے. یورپ اور امریکہ باوجود کہ وہ لوگ عرضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کے روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابل شرم ہے. لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوئے ہیں ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. مگر علوم آسمانی اور اسرار قرآنی کی واقفیت کے لیے تقویٰ پہلی شرط ہے. اس میں توبت و نسوح کی ضرورت ہے. جب تک انسان پوری فروتنی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھا لے اور اس کے جلال و جبرو سے لرزاں ہو کر نیاز مندی کے ساتھ رجوع نہ کرے, قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور روح کے ان خواص اور قوا کی پرورش کا سامان اس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا, جس کو پا کر روح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے. قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے علوم خدا کے ہاتھ میں. بس اس کے لیے تقویٰ بطور نردبان یعنی زینے کے ہے. پھر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان, شریر, خبیث و نفس, عرضی خواہشوں کے اسیر ان سے بہرہور ہوں. اس واسطے اگر ایک مسلمان مسلمان کہلا کر خواہ و صرف و ناو معانی و بدیع وغیرہ علوم کا کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو، دنیا کی نظر میں شیخ الکل فی الکل بنا بیٹھا ہو، لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا تو قرآن شریف کی علوم سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا. میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی توجہ عرضی علوم کی طرف بہت جھکی ہوئی ہے، اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنے نئی ایجادوں اور صنعتوں سے حیران کر رکھا ہے. مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہبودی کی کوئی راہ سوچی تو بدقسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنا لیں اور یورپ کی تقلید پر فخر کریں. یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے، جو لوگ پرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامی دین متین سمجھتے ہیں، ان کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ صرف و ناب کے جھگڑوں اور الجھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ضالین کے تلفظ پر مر مٹے ہیں. قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں، اور ہو کیوں کر جبکہ وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تزکیہ نفس کے دعوے کرتا ہے، وہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا گروہ ہے، مگر ان لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ہی طریق اختراع کر لیے ہیں. کوئی چیلا کشیاں کرتا ہے، کوئی اللہ کے نعرے مارتا ہے، کوئی نفی اس بات توجہ حبس دم وغیرہ میں مبتلا ہے. غرض ایسے طریقے نکالے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے، اور نہ قرآن شریف سلسلہ نبوت نے ایسے طریقوں کو پسند کیا. غرض یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان ایک پاک تبدیلی نہیں کرتا اور نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، قرآن شریف کے معارف اور خوبیوں پر اطلاع نہیں ملتی. قرآن شریف میں وہ نکات اور حقائق ہیں جو روح کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں. کاش دنیا کو معلوم ہوتا کہ روح کی لذت کس چیز میں ہے، اور پھر وہ معلوم کرتی کہ وہ قرآن شریف اور صرف قرآن شریف میں موجود ہے. دیکھو جس جس قدر انسان تبدیلی کرتا جاتا ہے، اسی قدر وہ ابدال کے زمرے میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. حقائق قرآنی نہیں کھلتے جب تک ابدال کے زمرے میں داخل نہ ہو. لوگوں نے ابدال کے معنی سمجھنے میں غلطی کھائی ہے اور اپنے طور پر کچھ کا کچھ سمجھ لیا ہے. اصل یہ ہے کہ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پاک تبدیلی کرتے ہیں، اور اس تبدیلی کی وجہ سے ان کے قلب گناہ کی تاریکی اور زنگ سے صاف ہو جاتے ہیں. شیطان کی حکومت کا استحصال ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے دل پر ہوتا ہے، پھر وہ روح القدس سے قوت پاتے اور خدا تعالیٰ سے فیض پاتے ہیں. تم لوگوں کو میں بشارت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو اپنے اندر تبدیلی کرے گا وہ ابدال ہے. انسان اگر خدا کی طرف قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل دوڑ کر اس کی دستگیری کرتا ہے، یہ سچی بات ہے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چالاکی سے علوم القرآن نہیں آتے. دماغی قوت اور ذہنی ترقی قرآنی علوم کو جذب کرنے کا اکیلا باعث نہیں ہو سکتا. اصل ذریعہ تقوی ہی ہے، متقی کا معلم خدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نیتوں پر، کہ انبیاء علیہ السلام پر امیت غالب ہوتی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے امی بھیجا گیا، اور باوجود کہ آپ نے نہ کسی مکتب میں تعلیم پائی اور نہ کسی کو استاد بنایا، پھر آپ نے وہ معارف اور حقائق بیان کیے ہیں جنہوں نے دنیاوی علوم کے ماہروں کو تنگ اور حیران کر دیا. قرآن شریف جیسی پاک کامل کتاب آپ کے لبوں پر جاری ہوئی، جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کو خاموش کرا دیا. وہ کیا بات تھی جس کے سبب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں سب سے بڑھ گئے؟ وہ تقوی ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعار زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب وہ لائے جس کے علوم نے دنیا کو حیران کر دیا. آپ کا امی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لیے تقویٰ مطلوب ہے، نہ دنیاوی چالاکی. غرض قرآن شریف کی اصل غرض اور غایت دنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے، جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشا کو حاصل کر سکے. اب اس آیت میں تقویٰ کے تین مراتب کو بیان کیا گیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح یوں ہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں. جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے, نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے. اسی طرح پر قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سپارے پڑھ لیے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر لگا کر پڑھ لیا اور قاف اور عین کو پورے طور پر ادا کر دیا. قرآن شریف کو عمدہ طریق پر اور خوشلانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے. اگر قرآن مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معرفت پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے. حضور فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی. جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے اور اس پر پورا غور نہ کیا جاوے, قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے. اگر یہ لوگ جو قرآن شریف کے قاف اور عین اور واد پر لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیق پر منہ کھولتے ہیں نظام قرآنی کی قدر کرتے, تو انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ میں میرے ساتھ کیوں بسرے پر خاش ہوتے. جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف ایک ترتیب کے طور پر ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو خارجی طور پر اپنا ایک وجود رکھتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. سوچنا چاہیے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ قرآن شریف نے کہا کیوں, اس کی ضرورت کیا پیش آئی. یہودیوں سے پوچھ لیتے تو یہ پتہ لگ جاتا. اصل بات جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے یہ ہے کہ یہود حضرت مسیح کو ملعون قرار دیتے ہیں معجزہ, اور اس کا ثبوت وہ دیتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو صلیب کے ذریعے قتل کر دیا. مگر قرآن شریف نے اس الزام کو دور کیا اور یہود کو ملزم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاک بندوں کو ذلیل نہیں کرتا. اور لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, اس کا سچا وعدہ ہے. حضرت مسیح جب صلیب پر چڑھائے گئے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے صلیبی موت سے ہلاک کرنے کا موجب ٹھہرے ہیں اور اس طرح پر یہ لعنتی موت ہوگی. اس ہلاکت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ میں تجھے تبھی موت سے وفا دوں گا اور تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں. اس آیت کا ایک لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے. مگر افسوس یہ لوگ کچھ بھی غور نہیں کرتے اور قرآن کریم کی ترتیب کو بدل کر تحریف کرنا چاہتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا جو یوں کہہ دیتا کہ یا عیسیٰ انی رافعک الی السماء, پھر وہ کون سی دقت اور مشکل اس کو پیش آ گئی تھی جو یا عیسیٰ انی متوفی کا ہی کہا. غرض اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ واقعات کی بنا پر ہے. وہ آمق ہے جو کہتا ہے کہ ترتیب واو سے نہیں ہوتی. اگر ایسا ہی غبی ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کو واقعات پر نظر کرنی چاہیے اور دیکھے کہ تطہیر رفع کے بعد ہوتی ہے. یہ پہلے اس تطہیر میں درخت اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تیرے بعد ایک رسول آئے گا جو حکم ہو کر تیرے نسبت جھگڑے کو فیصل کر دے گا, اور جس قدر الزامات یہودی تجھ پر لگاتے ہیں ان سے تجھے پاک ٹھہرائے گا. تین ترتیبوں کے تو یہ مخالف ہی قائل ہیں, یعنی رافعوں کا الیہ و مباہروں کا من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا. یہ تو مانتے ہیں کہ مرتب کلام ہے, اس میں جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ پورا ہو گیا. جسمانی رفع کے قائل اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے. مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب تین ترتیبوں کے وہ قائل ہیں اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو توفی کے لفظ کو اٹھانے کی بے فائدہ کوشش کیوں کرتے ہیں. بھلا یہ یہودی طرز اختیار کر کے بتاؤ تو صحیح, اس لفظ کو رکھو گے کہاں؟ اگر رفع کے بعد رکھو تو واقعات خارجہ کے خلاف ہیں. رفع اور تطہیر میں فاصلہ نہیں ہے بلکہ رفع کے بعد ہی تطہیر ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس الزام سے کوئی نبی بھی نہیں مانتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے, اور عیسائی کہتے تھے کہ ابن اللہ اور اللہ ہیں جس کو آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ ہمارے لیے ملعون ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری کیا ہے. یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں, ان کو الگ کر سکتے ہی نہیں. اور جائل الذین تباہو کو دیکھو تو وہ قیامت تک متاہروں کا کے بعد کسی دوسرے لفظ کو آنے نہیں دیتا. پھر اس کو رکھو گے تو کہاں رکھو گے؟ جس طرح پر واقعات ظہور میں آئے اسی طرح سے بیان کیا ہے, آپ الٹ پلٹ کر کہاں رکھ سکتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس قدر دشمنی کیوں ہے جو اس کی ترتیب توڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم کو یہی अच्छा मालूम होता है कि मसीह के खुदा ही साबित करो। ईसाइयों के इस मुर्दा खुदा को कहीं तो मरने दो। ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि हम मसीह को माज एक बंदा और नबी मानते हैं, दूसरी तरफ उनके नस्बत ऐसे अकीदे रखने चाहते हो जो उनको खुदा बनाते हैं। उसकी वही मिसाल है कि एक शख्स तो किसी की नस्बत कहता है कि वो मर गया, मगर दूसरा कहता है कि नहीं मरा तो नहीं, मगर नब्ज उसकी नहीं जलती, बदन भी ठंडा हो गया है, सांस भी नहीं आता। ऐ दानिशमंदो गौर तो करो, उसके मरने में क्या शक रहा जिसकी जिंदगी का कोई भी असर नहीं पाया जाता। तुम कहते हो कि मसीह खुदा नहीं, मगर मानते हो कि वो आज तक जिंदा है और जमाने के असर से महफूज और ला तब्दील गैर मुतगयर है। तुम कहते हो मसीह खालिक नहीं, मगर मानते हो कि उसने भी कुछ चिड़ियां बनाई थी जो इन चिड़ियों में मिल गई है। तुम कहते हो कि मसीह आलिमुल गैब नहीं, मगर ये मानते हो कि वो तुम्हारे खाने पीने की चीजों और तुम्हारे घरों के जखीरों की इतला दे देता था। बड़े शर्म की बात है कि मुसलमान कहलाकर एक खुदा को तमाम सिफात कामिला से मासूम मानकर फिर उसकी सिफात एक आजिज इंसान को दो। कुछ तो खुदा का भी खौफ करो। यही बातें हैं जिन्होंने नसारा की कौम को जुर्रत दिला दी और उन्होंने तुम्हारी कौम के एक बहुत बड़े हिस्सा को बड़ा कर डाला। तुम्हें कुछ कब खबर होगी जब सारा घर लौट चुकेगा? तो मेरे साथ जो नहीं करते मगर अपनी जानों पर जुल्म करते हो। मैंने कौन सी अनोखी बात कही थी? मैं तुमसे क्या कुछ मांगता हूँ फिर मुझसे अदावत की क्या वजह? क्या इसलिए कि मैं कहता हूँ कि एक ही कामिल सिफात ज़ात है जो इबादत के लायक है, इसकी सिफात किसी इंसान को ना दो? क्या इसलिए कि मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में एक ही कामिल इंसान गुजरा है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या इसलिए कि मैं कहता हूँ कि मसीह के दर्जात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात से हरगिज ना बढ़ाओ? इसलिए कि वो इन सिफात से हरगिज मासूम नहीं जिनसे तुम मासूम मानते हो। खुदा के लिए सोचो, ये याद रखो कि आखिर मरना है और खुदा के हुजूर जाना है। फरमाया कुरान शरीफ में तरतीब को मद्देनजर रखना जरूरी है और ये आयतें जो मैंने पढ़ी थी उनमें तरतीब को मरबूज रखा गया है। यौमिनून बिलगैब व यकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून सूरह बकरा। याद रखो इत्तका तीन किस्म का होता है। पहली किस्म इत्तका की इल्मी रंग रखती है, ये हालत ईमान की सूरत में होती है। दूसरी किस्म अमली रंग रखती है, जैसा कि यकीमून अस्सलात में फरमाया है, इंसान की वो नमाजें जो शुबहात और वसाविस में मुबतला हैं खड़ी नहीं होती हैं। अल्लाह ताला ने यकराउन नहीं फरमाया बल्कि यकीमून फरमाया, यानी जो हक है उसके अदा करने का। सुनो, हर एक चीज की एक इल्लत गाई होती है, अगर उससे रह जावे तो वो बेफायदा हो जाती है। मसलन एक बैल जो कलबरानी के वास्ते खरीदा गया है अपने मनसब पर उस वक्त कायम समझा जाएगा जब वो करके दिखा दे, लेकिन अगर उसकी गर्ज गायत खाने पीने ही तक महदूद रहे तो वो अपनी इल्लत गाई से दूर है और इस काबिल है कि उसको जब्त किया जावे। इसी तरह यकीमून अस्सलात में लवाजम अस्सलात मेराज है और ये वो हालत होती है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक शुरू होता है, मुकाशफात और रोए सवाले आते हैं, लोगों से इनकता होता जाता है और खुदा की तरफ एक ताल्लुक पैदा होने लगता है, यहाँ तक के तबतुल ताम होकर खुदा में जा मिलते हैं। सल्ला जलने को कहते हैं, जैसे कबाब भुना जाता है इसी तरह नमाज में सोजश लाजमी है। जब तक दिल बिरिया ना हो नमाज में लज्जत और सुरूर पैदा नहीं होता। और असल तो यह है कि नमाज ही अपने सच्चे मानों में उसी वक्त होती है। नमाज में शर्त है कि वो बजमी शरायत अदा हो, जब तक वो अदा ना हो वो नमाज नहीं है और ना वो कैफियत जो सलात में मैंने नमाज की है हासिल होती है। याद रखो सलात में हाल और काल दोनों का जमा होना जरूरी है। बाद वक्त एलाम तस्वीरी हो जाती है जिससे देखने वाले को पता मिलता है कि उसका मंशा ये है। ऐसे ही सलात में मंशा इलाही की तस्वीर है। नमाज में जैसे जुबान से कुछ पढ़ा जाता है वैसे ही आजाओ जवारे की हरकत से कुछ दिखाया भी जाता है। जब इंसान खड़ा होता है और तहमीद और तस्बीह करता है उसका नाम क्याम रखा गया है। अब हर एक शख्स जानता है कि हम्द और सना के मुनासिब हाल क्याम ही है। बादशाहों के सामने जब कसायद सुनाए जाते हैं तो आखिर खड़े होकर ही पेश करते हैं। इधर जाहिर तौर पर क्याम रखा गया है और उधर जुबान से हम्द और सना भी रखी है। मतलब इसका यही है कि रूहानी तौर पर भी अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा हो। हम एक बात पर कायम होकर की जाती है, जो शख्स मुसद्दिक होकर किसी की तारीफ करता है तो एक राय पर कायम हो जाता है। इस अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले के वास्ते ये जरूरी हुआ कि वो सच्चे तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त कह सकता है कि पूरे तौर पर اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محمد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہو گئی تو یہ روحانی قیام ہے, کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہے, حال کے موافق کھڑا ہو گیا تاکہ روحانی قیام نصیب ہو. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں اس کے حضور چکتے ہیں, عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رکوع کرے. بس سبحان ربی العظیم زبان سے کہا اور حال سے چکنا دکھایا, یہ اس قول کے تحت حال دکھایا. پھر تیسرا قول ہے سبحان ربی العالی, اعلیٰ افل تفضیل ہے, یہ بالذات سجدہ کو چاہتا ہے اس لیے اس کے ساتھ حالی تفویض سجدہ میں گرنا ہے. اس اقرار کے مناسب حال ہے فل فور اختیار کر لیتی ہے. اس قول کے ساتھ تین حال جسمانی ہیں, ایک تصویر اس کے آگے پیش کی گئی. ہر ایک قسم کا قیام بھی کیا گیا ہے, زبان جسم کا ٹکڑا ہے اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہو گئی. تیسری چیز اور ہے, وہ اگر شامل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ در حقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے اور روح بھی کھڑا ہوا حمد کرتا ہے, اور جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی کھڑا ہے. اور جب سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کے اقرار ہی کیا ہے, نہیں بلکہ ساتھ ہی چکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی روح بھی چک گئی ہے. پھر تیسری نظر میں خدا کے حضور سجدہ میں گرا ہے, اس کے علوہ شان کو ملاحظہ میں لا کر اس کے ساتھ ہی دیکھے کہ روح بھی الوہیت کے آستانے پر گری ہوئی ہے. غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو لے اس وقت تک مطمئن نہ ہو, کیونکہ یقینوں سلاد کے معنی یہی ہیں. اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیوں کرو تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے اور وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو. ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے, اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے, آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. یہ تقوی عملی کا ایک جزو ہے. اور دوسرا جزو اس کی مما رزقنا ہم ینفقون ہے, کہ جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خود نہیں لیتے ہیں, یہ غلط ہے. جو کچھ قوا کو دیا جائے وہ بھی رزق ہے. علوم فنون وغیرہ معارف حقائق ادا ہوتے ہیں, جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو, سب رزق ہے. رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں, یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں, علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق, علم کا دینا تو ظاہر ہی ہے. یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی مستحق کو کچھ نہیں دیتا, بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مضافہ کرے. معاذ اس لیے کہ اپنے علوم فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا, اگر وہ سیکھ جاوے گا تو ہماری بے قدری ہو جاوے گی یا آمدنی میں فرق آ جائے گا, شرک ہے, کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازق اور خدا سمجھتا ہے. اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا وہ بھی بخیل ہے. اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے ماض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں اس کی مخلوق سے ان اخلاق سے پیش آوے, وہ لوگ اس کے نمونے کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. فرمایا اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے, نہیں بلکہ شجاعت, مروت, عفت جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں وہ دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں. ان کا برمحل استعمال کرنا ہی ان کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے. ایک موقع مناسب پر غضب کا استعمال بھی اخلاقی رنگ اختیار کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ انجیل کی طرح ایک ہی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دو, یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ یہ تعلیم حکمت کے اصول پر مبنی ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہو تو تمام فوجوں کا موقوف کر دینا اور ہر قسم کے آلات حرب کو توڑ دینا لازم آئے گا, اور مسیحی دنیا کو بطور خادم کے رہنا پڑے گا, کیونکہ اگر کوئی کرتا مانگے تو چگا بھی دینا پڑے گا. ایک کوس بیکار لے جانا چاہے تو دو کوس جانے کا حکم ہے. پھر عیسائی لوگوں کو کس قدر مشکلات پیش آئیں اگر وہ اس تعلیم پر عمل کریں تو نہ صرف ان کے پاس ضروریات زندگی بسر کرنے کو کچھ رہے اور نہ کوئی آرام کی صورت, کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہو کوئی مانگ لے तो फिर उनके पास क्या रह जाए? अगर मेहनत मजदूरी से कमाना चाहें तो कोई बेगार में लगा दे। गरज इस तालीम पर जोर तो बहुत दिया गया है और पादरियों को देखा है कि वो बाजारों में इस तालीम की बड़े शद्दों मत से तारीफ करके बात करते हैं, लेकिन जब अमल पूछो तो कुछ नहीं। गोया बगुफ्तन ही सब कुछ है, करने के वास्ते कुछ नहीं, इसलिए इसका नाम अखलाक नहीं है। अखलाक यह है कि तमाम कुवा को जो अल्लाह ताला ने दिए हैं बरमहल इस्तेमाल किया जावे। मसलन अक्ल दी गई है और कोई दूसरा शख्स जिसको किसी अमर में वाकफियत नहीं इसके मशवरे का मोहताज है और ये पूरी वाकफियत रखता है, तो अखलाक का तकाजा यह होना चाहिए कि अपनी अकल सलीम को अकल सलीम से उसको पूरी मदद दे और उसको सच्चा मशवरा दे। लोग इन बातों को मामूली नजर से देखते हैं और कह देते हैं कि हमारा क्या बिगड़ता है, उसको खराब होने दो। ये शैतानी फेल है। इंसानियत से बईद है कि वो किसी दूसरे को बिगड़ता देखे और उसकी मदद के लिए तैयार ना हो। नहीं बल्कि चाहिए कि नहायत तवज्जो और दिलदही से उसकी बात सुने और अपनी अक्ल समझ से उसको जरूरी मदद दे। लेकिन अगर कोई यहाँ ये एतराज करे कि मिम्मा रज़क़नाहुम, क्यों फरमाया, मिम्मा के लफ्ज से बुखल की बू आती है, चाहिए था कि हर चेदारी खर्च कुन कर रहा है वो। असल बात यह है कि इससे बुखल साबित नहीं होता। कुरान शरीफ खुदाए हकीम का कलाम है, हिकमत के माने हैं शायरा बरमाल दास्तक। बस मिम्मा रज़क़नाहुम इसी अमर की तरफ इशारा है कि महल और मौका को देकर खर्च करो। जहां थोड़ा खर्च करने की जरूरत है वहां थोड़ा खर्च करो, जहां बहुत खर्च करने की जरूरत है वहां बहुत खर्च करो। अब मसलन अफ़ भी एक अखलाकी कुव्वत है, इसके लिए यह देखना जरूरी है कि आया अफ़ के लायक है या नहीं। मुजरिम दो किस्म के होते हैं, बाज़ तो इस किस्म के होते हैं कि उनसे कोई हरकत ऐसी सरजद हो जाती है जो गुस्सा तो दिलाती है लेकिन वो माफी के काबिल होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि अगर उनकी किसी शरारत पर चशमपोशी की जावे और उनको माफ कर दिया जावे तो वो ज्यादा दलेर होकर मजीद नुकसान का बायस बनते हैं। मसलन एक खिदमत गार है जो बड़ा नेक और फर्मा बरदार है, वो चाय लाए, इत्तिफाक से उसको ठोकर लगी और चाय की प्याली गिरकर टूट गई और चाय भी मालिक पर गिर गई। अगर वो उसको मारने के लिए उठ खड़ा हुआ और तेज और तुंद होकर उस पर जा पड़ा तो ये सफाहत होगी, ये अफू का मकाम है, क्योंकि उसने आमदन शर्त नहीं की और अफू उसको ज्यादा शर्मिंदा करता और आइंदा के लिए मोहताज बनाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शरीर है कि वो हर रोज तोड़ता है और यूं नुकसान पहुंचाता है तो इस पर रहम यही होगा कि उसको सजा दी जाए। बस यही हिकमत है मिम्मा रज़क़नाहुम यशकून में। हर एक मोमिन अपने नफ्स का मुस्तैद होता है, वो महल और मौके की शिनाख्त करे और जिस कदर मुनासिब हो खर्च करे। मैं अभी बता चुका हूँ कि कुरान शरीफ की तालीम हकीमाना निज़ाम अपने अंदर रखती है। इसके बिलमुकाबल अंजील की तालीम को देखो कि एक गाल पर तमांचा खाकर दूसरी फेर दे वगैरह वगैरह, कैसी काबिल एतराज है कि इसकी पर्दापोशी नहीं हो सकती और उसकी तमद्दुनी सूरत मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा नरमखो और तकद्दस माँ पादरी भी इस तालीम पर अमल नहीं कर सकता। अगर कोई अंजील की इस तालीम का अमली सबूत लेने के लिए किसी पादरी साहब के मुंह पर तमाचा मारे तो वो बजाय इसके कि दूसरी गाल फेरे पुलिस के पास दौड़ा जाएगा और उसको हुकाम के सपुर्द करा देगा। इससे साफ मालूम होता है कि अंजील मुअत्तल पड़ी है और कुरान शरीफ पर अमल हो रहा है। एक मुफलिस और नादार बुढ़िया भी जिसके पास एक जौ की रोटी का टुकड़ा है, इस टुकड़े में से एक हिस्सा देकर मिम्मा रज़क़नाहुम में दाखिल हो सकती है, लेकिन अंजील की तमाचा खाकर गाल फेरने की तालीम में मुकद्दस से मुकद्दस पादरी भी शामिल नहीं हो सकता। बबी तफाव होते रहा अस कुजा। अंजील तो इस पहलू में यहां तक गिरी हुई साबित होती है कि और तो और खुद हजरत मसीह भी इस पर पूरा अमल न दिखा सके, और वो तालीम जो खुद पेश की थी अमली पहलू में उन्होंने साबित कर दिया कि वो कहने ही के लिए है, और ना चाहिए था कि इससे पेश करके वो गिरफ्तार होते, खुद अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर देते और दुआएं मांगने और इस्तराब जाहिर करने की जरूरत क्या थी। इससे न सिर्फ ये साबित होता कि वो जो कुछ कहते हैं करके भी दिखाते हैं, बल्कि ये भी साबित हो जाता कि वो कफारा ही के लिए आए हैं, क्योंकि अगर उनकी जिंदगी का यही काम था कि वो खुदकुशी के तरीके से दुनिया को नजात दें और बकौल ईसाइयों के खुदा बजुज इस सूरत के नजात ही नहीं दे सकता था, तो उनको चाहिए था कि जिस काम के लिए वो भेजे गए थे वो तो यही था। फिर वाज और तबलीग की जरूरत क्या थी, क्यों ना आते ही ये कह दिया कि मुझे पकड़ो और फांसी दे दो ताकि दुनिया की रस्तेदारी हो। हुजूर अनवर ने फरमाया, कुरान शरीफ की तालीम साबित करती है कि अल्लाह ताला हकीम है और जर्रा जर्रा उसके आगे है, और उसने ऐसी तालीम दी है जो इंसानी कुवा की तकमील करती है, और अफ और इंतकाम को محل اور موقع پر رکھنے کے واسطے اسے بڑھ کر تعلیم نظر نہیں آئے گی. اگر کوئی اس تعلیم کے خلاف اور کچھ پیش کرتا ہے تو وہ گویا قانون الہی کو درم برم کرنا چاہتا ہے. بعض طبعیں تباً عفو چاہتی ہیں اور بعض مار کھانے کے قابل ہوتی ہیں. سب عدالتیں قرآن شریف کی تعلیم کے موافق کھلی رہ سکتی ہیں. اگر انجیل کے موافق کریں تو آج ہی سب کچھ بند کرنا پڑے اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. انسان انجیلی تعلیم پر عمل کر ہی نہیں سکتا. بس یہ دو نمونے علمی اور عملی تقویٰ کے ہوتے ہیں. لیکن اس کے سوا تیسری قسم تقویٰ کی ہے. وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. انسان قوت شہادت کا محتاج ہے. ایسی راہ اختیار نہ کرے کہ پاک شہادتوں سے دور ہو. وہ راہ خطرناک راہ ہے جس میں راست بازوں کی شہادتیں موجود نہیں ہیں. تقویٰ کی راہ یہی ہے کہ جس میں زبردست شہادتیں ہر زمانے میں زندہ موجود ہیں. مثلا تم نے راہ پوچھا, کسی نے کچھ کہا کہ یہ راہ فلاں طرف جاتا ہے. اگر 10 کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں طرف جاتا ہے, تو اب تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان پرے مانس آدمیوں کی بات مان لو. یہ یاد رکھو کہ شہادت پاک بازوں کی مقبول اور موزون ہوتی ہے. بدمعاشوں کی شہادت کبھی باقی ہے جو یومنون بما انزل الیک میں بیان ہوئی ہے. اس کو چھوڑ کر بھی لوگ بہت خراب ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگوں نے مخالفت کی ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے تقویٰ کی اس قسم کو چھوڑ دیا ہے. فرمایا, خدا تعالیٰ کا کلام 30 آیتوں میں ہمارا معید ہے. کبھی وہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کہہ کر, کبھی فلما توفیتنی کہہ کر, کبھی ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول کہہ کر, غرض کبھی کسی پیرایا میں, کبھی کسی صورت میں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہی راہ سچی ہے جس پر ہم بفضل تعالیٰ قائم ہیں, اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کو حضرت یحییٰ کے ساتھ معراج میں دیکھتے ہیں. اور یہ سچی بات ہے کہ ان دونوں میں کوئی خاص فرق جو زندوں اور مردوں میں ہونا چاہیے نہیں بتایا. کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر بتا کر یہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ مر گیا, اور کبھی آنے والے مسیح موعود اور اسرائیلی مسیح کا حلیہ جدا جدا کر بتا کر سمجھاتے ہیں کہ وہ مر گیا. یہ شہادتیں تو حدیث اور قرآن کی ہیں. ان کے علاوہ تمام صحابہ کی شہادت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ ہوتی ہے کہ سب نبی مر گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کہا کہ ابھی نہیں مرے, اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول. اب اس موقع پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں, یہاں تک کہ اسامہ کا لشکر بھی روانہ نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر اب آواز بلند کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اور اس پر استدلال کرتے ہیں ما محمد الا رسول سے. اب اگر صحابہ کے وہم و گمان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوتی تو ضرور بول اٹھتے, مگر سب خاموش ہو گئے اور بازاروں میں آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا یہ آیت آج اتری ہے. معاذ اللہ, صحابہ منافق نہ تھے جب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے روح میں آ کر خاموش ہو رہے اور حضرت ابو بکر کی تردید نہ کی. نہیں, اصل بات یہی تھی جو حضرت ابو بکر نے بیان کی, اس لیے سب نے گردن جھکا لی. یہ ہے اجماع صحابہ کا. حضرت عمر بھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے. اگر یہ استدلال کامل نہ ہوتا, اور کامل تبھی ہوتا کہ کسی قسم کے استثناء نہ ہوتا, کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر آنا تھا تو پھر یہ استدلال کیا, یہ تو ایک مسخری ہوتی تو خود حضرت عمر ہی تردید کر دیتے, جبکہ آیت میں استثناء نہ تھا اور امر واقعی یہی تھا. اس لیے سب صحابہ نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا, اور حضرت ابو بکر جن کو قرآن شریف کا یہ فہم ملا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی پڑھی تو حضرت ابو بکر رو پڑے. کسی نے پوچھا کہ یہ بڈھا کیوں روتا ہے, تو آپ نے کہا کہ مجھے اس آیت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے. انبیاء علیہ السلام بطور حکام کیا ہوتے ہیں, جیسے بندوبست کا ملازم جب اپنا کام کر چکتا ہے تو وہاں سے چل دیتا ہے, اسی طرح پر انبیاء علیہ السلام جس کام کے واسطے دنیا میں آتے ہیں جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بس جب اکملت لکم دینکم کی صدا پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آخری صدا ہے. اس سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا فہم بہت بڑا ہوا تھا. اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جائیں مگر ابو بکر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہے گی, اس میں یہی سر ہے کہ مسجد چونکہ مظہر اسرار الہی ہوتی ہے, اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. انبیاء علیہ السلام اشتہارات اور مجازات سے کام لیتے ہیں. جو شخص خشک ملاؤں کی طرح یہ کہتا ہے کہ نہیں ظاہر ہی ظاہر ہوتا ہے, وہ سخت غلطی کرتا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو یہ کہنا کہ یہ دہلیز بدل دے, یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے کڑے دیکھنا وغیرہ امور اپنے ظاہری معنوں پر نہیں تھے بلکہ اشتہارہ اور مجاز کے طور پر تھے, ان کے اندر ایک اور حقیقت تھی. غرض مدعا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو فام قرآن سب سے زیادہ دیا گیا تھا, اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا. میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر یہ مانے بظاہر معرض بھی ہوتے تب بھی تقویٰ اور دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابو بکر ہی کی مانتے, مگر یہاں تو ایک لفظ بھی قرآن شریف میں ایسا نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کے مانوں کا معارض ہو. ہم مولویوں سے پوچھو کہ ابو بکر دانشمن تھا یا نہیں, کیا یہ وہ ابو بکر نہیں تھا جو صدیق کہلایا, کیا یہی وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا, جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی کہ خطرناک ابتدا کی وبا کو روک دیا. اچھا اور باتیں جانے دو, یہی بتاؤ کہ ابو بکر کا ممبر پر چڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی, ابو بکر کو ممبر پر چڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. پھر تقوا سے یہ بتاؤ کہ انہوں نے جو ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول پڑھا, تو اس سے استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص کہ ایک بچہ بھی کہہ سکتا کہ عیسیٰ کو موتا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے. افسوس ان مخالفوں نے میری مخالفت اور عداوت میں یہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑا, بلکہ میری عداوت نے ان کو یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ صحابہ کی کل جماعت پر انہوں نے اپنے طریقے عمل سے کفر کا فتویٰ دے دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے استدلال کو استخفاف کی نظر سے دیکھا. فرمایا سارا قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے, 30 آیات خصوصاً مسیح علیہ السلام کی وفات پر گواہ ہیں. معراج کی رات ابو بکر صدیق کی تقریر اور صحابہ کے اجماع شاہد ہے. یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اجماع کے خلاف ایک بات کہی ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اجماع ان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے. اول تو اجماع صحابہ تک ہے اور ہم نے ابھی بتایا ہے کہ صحابہ کا اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر مسیح کے وفات پر ہو چکا ہے. امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے, ماں سوائے اس کے بھی بہت سے لوگ ان کے خلاف اور ہمارے ساتھ ہیں. معتزلہ مسیح کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہیں. صوفیوں کا یہی مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد بروزی ہے. وقال مالک ان ماتا, امام مالک موت ہی کے قائل ہیں. ابن حزم کا بھی مذہب یہی ہے. اب مالکی ابن حزم کے ماننے والے اور معتزلہ اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں, لیکن پھر بھی اعلیٰ سبیل تنزل اگر ہم مان لیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ ان میں سے نہیں, تو بھی ہم تو کہتے ہیں کہ قرون ثلاثہ کے بعد زمانے کا نام فیض آبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے, یعنی ایک کیڑا گرو. اور ان کے نسبت فرمایا لیسو منی ولستو منہم, اب ان کے ہاتھ میں کیا رہا. فرمایا صحابہ کے وارث ہم, قرآن اور حدیث کے مقصد کے وارث تو ہم ہی ٹھہرے, باقی رہی یہ بات کہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح نازل ہوگا. بس یاد رہے کہ نزول کا لفظ بہت وسیع ہے, نزیل مسافر کو بھی کہتے ہیں. ماسوائے اس کے اصل بات یہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری زمانہ کا علم دیا گیا تھا, آپ نے اس علم کے موافق دو بروزوں کی خبر دی تھی. اہل اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ مراتب وجود دو ہی ہیں, میں اس کو مانتا ہوں. قرآن شریف سے یہی مستنبط ہوتا ہے. صوفیاء کرام اس کو مانتے ہیں کہ کسی گزرے ہوئے انسان کی طبیعت خوب اخلاق ایک اور میں آتے ہیں. ان کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص قدم آدم پر ہے یا قدم نوح پر ہے, اس کو بعض بروز بھی بولتے ہیں. ان کا مذہب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے بروز ہے, جیسے حابیل کا بروز شیس علیہ السلام اور یہ پہلا بروز تھا. حبل نحو کا کہتے ہیں خدا نے شیس کو یہ بروز دیا, پھر یہ سلسلہ برابر چلتا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس لیے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ فرمایا, اس میں یہی سر ہے. ابراہیم 2500 سال کے بعد عبداللہ کے گھر میں ظاہر ہوا. غرض بروز کا مذہب کا مسئلہ اور مذہب ایک متفق علیہ مسئلہ ظہور ظہورات کا ہوتا ہے. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے واسطے خبر دی تھی تو اس وقت دو رنگ کے فتنے ہوں گے, ایک اندرونی دوسرا بیرونی. اندرونی فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمان سچی ہدایت پر قائم نہ رہیں گے اور شیطانی عمل دخل کے نیچے آ جائیں گے, قمار بازی, زناکاری, شراب خوری اور ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر حدود اللہ سے نکل جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی نواحی کی پرواہ نہ کریں گے, صوم و صلات کو ترک کر دیں گے اور امر الہی کی بے حرمتی کی جائے گی اور قرآن احکام کے ساتھ ہنسی ٹھنڈا کیا جائے گا. بیرونی فتنہ یہ ہوگا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر افترا کیے جائیں گے اور ہر قسم کے دل آزار حملوں سے اسلام کی توہین اور تخریب کی کوشش کی جاوے گی. مسیح کی خدائی کو منوانے کے لیے اور اس کی صلیبی اعلان پر ایمان لانے کے واسطے ہر قسم کے ہیلے اور تدابیر عمل میں لائی جاوے گی. غرض ان دونوں اندرونی اور بیرونی عظیم الشان فتنوں کی اصلاح کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی یہ بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے مبعوث کیا جاوے گا جو بیرونی فتنہ اور صلیبی مذہب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہوگا, اور اسی لحاظ سے وہ مسیح ابن مریم ہوگا اور اندرونی تفرقوں اور بیرائیوں کو دور کر کے ہدایت کی سچی راہ پر قائم کرے گا, اس لیے مہدی کا رہے گا. اسی بشارت کی طرف وہ آخرین امینوں میں بھی اشارہ ہے جبکہ یہ دونوں فتنے ہوں گے. ان فتنوں کی بنیاد دو خبیث چیزوں پر ہوگی, ایک فتنہ ہوگا جو الدجال کہلائے گا اور ایک یاجوج. الدجال دجل یہ ہے کہ اندر ناقص چیز اور اوپر کوئی صاف چیز ہو, مثلا اوپر سونے کا ملمبا ہو اور اندر تانبا ہو. یہ دجل ابتدائے دنیا سے چلاتا ہے, مکر و فریب سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا, زرگر کیا کرتے ہیں. جیسے دنیا کے کاموں میں دجل ہے ویسے ہی روحانی کاموں میں بھی دجل ہوتا ہے. جو حرفون الکلمہ موازی پی دجل ہے, جو یا عیسیٰ نے متوفی کا کو الٹاتے ہیں یہ بھی دجل ہے, مگر آخری زمانے کا دجل عظیم الشان دجل ہوگا. گویا دجالیت کا ایک دریا بہ نکلے گا. الدجال پر الف لام استغراق کا ہے, بس الدجال دجاجلہ مختلف کا بروز ہے, یعنی پہرے جس قدر مختلف اور متفرق قید ہیلے ذلالت اور کفر کے تھے. کسی زمانے میں ناپکار لوگوں نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, متفرق طور پر جس قدر اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے, مگر وہ ایک حد تک تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت اعتراضات کا ایک دریا بہ نکلے گا. جیسے چھوٹی چھوٹی نہریں ندیاں مل کر ایک دریا بن جاتا ہے, اسی طرح کل دجل مل کر ایک بڑا دجل ہوگا. چنانچہ اس زمانے میں دیکھ لو کتنا بڑا دجل ہو رہا ہے, ہر طرف سے اسلام پر نکتہ چینیاں اور اعتراض کیے جاتے ہیں, اور عیسائیوں نے تو حد ہی کر دی ہے. میں نے ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے جو عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہیں, ان کی تعداد 3000 تک پہنچتی ہے, اور جس قدر کتابیں اور رسالے اور اشتہار آئے دن لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضوں کی شکل میں شائع ہوئے ہیں, ان کی تعداد 6 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. گویا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ لوگ کتاب دے سکتے ہیں. بس سب سے بڑا فتنہ یہی نصارہ کا فتنہ ہے اور الدجال کا بروز ہے.
ایک مرتبہ ایک دوست نے اپنے بچے کو مارا, جس پر حضرت اقدس نے انہیں بلا کر بڑی درد انگیز تقریر فرمائی اور فرمایا, میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے. گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے. ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے تو اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور جرم کی حد سے سزا میں کوسوں تجاوز کر جاتا ہے. اگر کوئی شخص خود تار اور اپنے نفس کی باغ کو قابو سے نہ دینے والا اور پورا متحمل اور بردبار اور باسکون اور باوقار ہو تو اسے البتہ حق پہنچتا ہے کہ کسی وقت مناسب پر کسی حد تک بچے کو سزا دے یا چشم نمائی کرے, مگر مغلوب الغضب اور سبکتر اور طائف الحق ہرگز سزاوار نہیں کہ بچوں کی تربیت کا متکفل ہو. جس طرح اور جس قدر سزا دینے میں کوشش کی جاتی ہے کاش دعا میں لگ جائیں اور بچوں کے لیے سوز دل سے دعا کرنے کو ایک حزب ٹھہرا لیں, اس لیے کہ والدین کی دعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے. فرمایا, میں التزاماً چند دعائیں ہر روز مانگا کرتا ہوں. اول اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے. دوم پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان کے قرت عین عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں. سوم پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنیں. چہارم پھر اپنے مخلص دوستوں کے لیے نام بنام. پنجم اور پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں, ہاں ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے. فرمایا حرام ہے مشیخی کی گدی پر بیٹھنا اور پیر بننا اس شخص کو جو ایک منٹ بھی اپنے متوسرین سے غافل ہے. فرمایا ہدایت اور تربیت حقیقی خدا کفیل ہے. سخت پیچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے گزار دینا یعنی بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے. یہ قسم کا شرک خفی ہے, اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے. حضور نے قطعی طور پر فرمایا اور لکھ کر بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے مدرسے میں جو استاد مارنے کی عادت رکھتا اور اپنے اس نا سزا فعل سے باز نہ آتا ہو اسے یکلف موقوف کر دو. فرمایا ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں, اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں. جیسا کسی میں سعادت کا تخم ہوگا وقت پر سرسبز ہو جائے گا. جب مہمانوں کی ضرورت کے لیے مکان بنوانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو بار بار یہی تاکید فرماتے ہیں کہ اینٹوں اور پتھروں پر روپے خرچ کرنا آبس ہے, اتنا ہی کام کرو جو چند روز بسر کرنے کی گنجائش ہو جائے. نجار تیر بندیاں اور تختے رندے سے صاف کر رہا تھا, حضور نے اسے بھی روک دیا اور فرمایا یہ ماس تکلف ہے اور نہ حق کی دیر لگانا ہے, مختصر کام کرو. کہ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کسی مکان سے کوئی انس نہیں, ہم اپنے مکانوں کو اپنے اور اپنے دوستوں میں مشترک جانتے ہیں اور بڑی آرزو ہے کہ مل کر چند روز گزارا کر لیں. کہ فرمایا کہ ایک ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے آ باپ کے گھر ہوں اور درمیان میرا گھر ہو اور ہر گھر میں میری ایک کھڑکی ہو, کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ اور رابطہ رہے. تکلفات میں وقت ضائع کرنا حضور کو ناپسند تھا. اس کے متعلق حضور نے ایک دفعہ فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ پاخانہ اور پیشاب پر بھی مجھے افسوس آتا ہے کہ اتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے, یہ بھی کسی دینی کام میں لگ جائے. اور فرمایا کوئی مشغولی اور تصرف جو دینی کام میں ہارے جو اور وقت کا کوئی حصہ مجھے, فرمایا جب کوئی دینی ضروری کام آ پڑے تو میں اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں جب تک وہ کام نہ ہو جائے. فرمایا ہم دین کے لیے ہیں اور دین کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں, بس دین کی راہ میں ہمیں کوئی روک نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ مولوی عبد الکریم صاحب نئے مکان میں ایک چار پائی پڑی تھی جس پر آپ سو رہے تھے, وہاں حضور ٹہل رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جاگے تو دیکھا کہ حضور فرش پر چار پائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. مولوی صاحب ادب سے اٹھ کھڑے ہوئے. حضور نے محبت سے پوچھا کہ کیوں اٹھ بیٹھے. انہوں نے پاس ادب کا عذر کیا. اس پر حضرت افسوس نے فرمایا میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا, لڑکے شور کرتے تھے, انہیں روکتا تھا کہ آپ کے نیند میں خلل نہ آوے. لوگوں کو حضور سے گفتگو کرنے میں کمال آزادی تھی اور ہر شخص بلا روک ٹوک حضور سے بات چیت کر سکتا تھا. اس بارے میں حضرت اقدس نے فرمایا میرا یہ مطلب نہیں کہ میں ایسا تند خو اور بھیانک بن کر بیٹھوں کہ لوگ مجھ سے ایسے ڈریں جیسے درندے سے ڈرتے ہیں, اور میں بت بننے سے سخت نفرت کرتا ہوں. میں تو بت پرستی کو رد کرنے کے لیے آیا ہوں, نہ یہ کہ میں خود بت بنوں اور لوگ میری پوجا کریں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں پر ذرا بھی ترجیح نہیں دیتا. میرے نزدیک متکبر سے زیادہ کوئی بت پرست اور خبیث نہیں. متکبر کسی خدا کی پرستش نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی پرستش کرتا ہے. حضرت اقدس خلوت کو بہت پسند فرماتے تھے, چنانچہ اس بارے میں حضور نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں. مجھے تو کشاں کشاں میدان عالم میں اسی نے نکالا ہے. جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے، اس سے بجز خدا تعالیٰ سے کون واقف ہے؟ میں قریب 25 سال تک خلوت میں بیٹھا رہا ہوں، اور کبھی ایک لہجے کے لیے بھی نہیں چاہا کہ دربار سورت میں کرسی پر بیٹھوں۔ مجھے تبن استقرات ہے کہ لوگوں میں مل کر بیٹھوں، مگر امر عامر سے مجبور ہوں۔ یہ فرمایا، میں جو باہر بیٹھتا ہوں یا سیر کرنے جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعویذ کے بنا پر ہے۔ تائید حق پر اگر کوئی قلم اٹھائے یہ کوشش کرے تو حضور بڑی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ اس بارے میں حضور نے فرمایا، اگر کوئی تائید دین کے لیے ایک لفظ نکال کر ہمیں دے دے تو ہمیں موتیوں اور اچھریوں کی چوری سے بھی زیادہ بے قیمت معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ ہم اسے پیار کریں اور ہماری دعائیں نیاز مندی اور سو سے اس کے ہاتھ میں آسمان پر جائیں، وہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ خادم دین ہونے کی طرح ہی رکھتا ہے۔ اس بار آپ قسم کھا کر فرمایا کہ ہم ہر ایک شے سے باغ اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں، بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ ہی۔ میرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص یک دفعہ مجھ سے عہد دوستی باندھے، مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، میں اسے خطا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود قدے تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں، ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو اور لوگوں کو ہجوم اس کے گرد ہو، تو بلا خوف لومت لائم کے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ یہ فرمایا، عہد دوست بھی بڑا قیمتی جوہر ہے، اس کو آسانی سے ضائع کر دینا نہ چاہیے، اور دوستوں سے کیسے ہی ناگوار بات پیش آوے اسے ایک ماس اور تحمل کے محل میں اتارنا چاہیے۔